لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صلاة میں جو چیزیں شرط ہیں یا جو چیزیں منع ہیں ان چیزوں کا بیان تھا جس میں حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا رواہ مسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں پیارے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ چیز فساد پر مبنی. اس وجہ سے اگر کوئی شخص قبر پر یا قبر کی کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا یا قبر کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھنا صحیح نہیں. اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز باطل ہے, اس کو نماز لوٹانی ہوگی. الا یہ کہ اس میں کسی کی رائے ہو کہ بھول چوک کر کے اگر ایسا کیا ہو تو وہ صحیح ہے, لیکن عمدن قبر کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. قبر پر بیٹھنا ایک حدیث میں اسی طرح آیا ہے, اسی معنی کی حدیث ہے کہ میت کو, میت کے اعضاء کو موڑنا توڑنا اسی طرح ہے جس طرح اس کو زندگی میں توڑنا موڑنا ہے. یعنی یہ کہ اس کو, اس کے اعضاء کو اسی حیات پہ چھوڑنا ہے جس طرح زندگی میں اس کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے تھے, مرنے کے بعد بھی اس کا احترام اور اس کی عزت ہے. اسی طرح قبر پر بیٹھنے سے اس کی بے عزتی ہوتی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں, بیٹھنے کا مطلب ہے کہ اس پر قضاء حاجت نہ کریں, قبر پر بیٹھ کر کے قضاء حاجت نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ احادیث میں قضاء حاجت کا ذکر بعض احادیث میں اور بعض اکثر احادیث میں کہ اس پر بیٹھنے سے منع کیا ہے, تو مطلق بیٹھنا حرام ہے. اور اگر کوئی اور اس سے بڑھ کر کے غلط کام اس پر بیٹھ کے کرے آدمی تو اس کی حرمت اور ہی بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے وہاں پیشاب, قبر پر جانتے ہوئے کہ یہ قبر ہے, وہاں پیشاب کرنا یا پائخانہ کرنا اس کا گناہ اور ہی دوبالا ہو جاتا ہے. مطلق مجرد بیٹھنا ہی گناہ کا باعث ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں انگارے پر, آگ کے انگارے پر بیٹھوں میرے کپڑے جل جائیں اور کپڑے جل کر کے جلد اور چمڑے تک اس کا اثر پڑ جائے, یہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں کسی قبر پر بیٹھوں. بس مطلق بیٹھنا. اس وجہ سے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق بیٹھنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو حرام سمجھتے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی پیشہ پیخانہ کر رہا ہے, کوئی اور غلط کام کر رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر کے, تو یقیناً اس کی حرمت اور ہی بڑھ جاتی ہے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه اذن. اذا جاء, جب کوئی مسجد میں آئے, مسجد کیسی بھی مسجد ہو, مسجد بنی ہو یا یہ کہ آپ نماز پڑھنے کی, کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کا ہر ٹکڑا سوائے چند جگہوں کے وہ مسجد ہے, یعنی سجدہ گاہ ہے, صلات پڑھنے کی جگہ ہے. تو کوئی شخص بھی صلات پڑھنے کے لیے آئے, خواہ وہ بنی ہوئی مسجد میں جس کی چار دیواریاں ہوں یا اس کی چھت ہو, یا یہ کہ عام جگہوں میں جہاں نماز پڑھنی ہو وہاں آئے, فلینظر, دیکھ لے. کس چیز کو دیکھ لے؟ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے یا قاعدہ ہے کہ آگے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو دوبارہ ذکر کرنے کے بجائے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ فلینظر نالے ہے, اپنے دونوں جوتیوں کو دیکھ لے. فإن رأى في نعليه أذن, اپنے جوتیوں میں گندگی دیکھے, کوئی بھی گندگی کی گندی چیز ہو, یا تو ایسی ہو جس سے آدمی کو گھن ہی صرف ہو, یعنی یہ کہ اس میں ریٹ ہو، تھوک ہو، اس سے بھی گن محسوس ہوتی ہے. اسی طرح قذرن کوئی بھی گندگی یا گھناؤنی چیز اس میں جوتیوں میں لگی ہو، پھل یمسح ہو تو اس کو پوچھ لے. ایک روایت میں کہ اس کو مٹی میں رگڑ کر کے پوچھ لے. کیسے پوچھے؟ کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن سب سے آسان طریقہ، اور مٹی چونکہ کسی چیز کو صاف اور پاک کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سے بڑی گندگی کو دور کرنے کے لیے مٹی کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئے، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ بھی رگڑ کر کے دھوئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس حدیث میں آیا ہے کہ مٹی میں رگڑ لے، پونچھ لے، وہ چونکہ مٹی ہر جگہ دستیاب ہے اور سب کو دستیاب ہے، اس وجہ سے وہ چیز وہی چیز سب سے افضل ہوگی. فلیمسا اس کو پوچھ لے، ولی وسلی فیہما، اور ان دونوں جوتیوں میں نماز پڑھے. جوتیوں میں نماز پڑھنے کو جائز سمجھنا ایک مسئلہ ہے، جوتیوں میں نماز پڑھنا وقت ضرورت یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جوتیوں میں نماز نہ پڑھنے کو یا نماز پڑھنے کو جائز نہ سمجھنا یہ غلط مسئلہ ہے. آپ نہ پڑھیں لیکن اس کو ناجائز سمجھیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جوتیوں میں نماز پڑھو، کیونکہ یہودی اپنی جوتیوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرنا ایسی جگہوں پر جہاں اور دوسرے موانع نہ ہوں، جوتیوں میں نماز پڑھ کے ادا کرنی چاہیے اس سنت کو. یعنی جیسے آپ سفر کر رہے ہیں مکے اور مدینے کے راستے میں، آپ اترے وادی میں، وادی میں نماز پڑھنی ہے آپ کو، کچھ نہیں بچھا رہے ہیں، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں آپ جوتی سے نماز پڑھیں، جوتی کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن دیکھ لیں کہ جوتی میں کوئی گندی چیز نہیں ہے، پیشاب پیخانے کا اثر تو نہیں ہے، اگر ہے تو صرف رگڑ لینا ہی زوردار اس کا اس کی پاکی کا باعث ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کھوئے بغیر پاکی نہ حاصل ہو، نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں شریعت میں جس کی پاکی کے مختلف طریقے ہیں. یہاں جوتی کے پاکی کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح آپ مٹی میں رگڑ لیں، دھو لینا شرط نہیں ہے. فلیمسح ہو ولی وسلی فیہما، اگرچہ اس میں پورے طور پر جس کو کہتے ہیں 100% پاکی نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی چیز ایسی رہ جاتی تب بھی شریعت نے اس کو معاف کیا ہے. آپ کو یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں یا ذکر آ چکا ہے اس کا کہ اگر کوئی شخص صرف پتھر سے اپنی طہارت کر لیتا ہے، استنجا پیشاب یا پیخانے کو صرف پتھر سے پوچھ لیتا ہے، پانی بھی دستیاب ہے اس کو، تو اس پر پاکی کا حکم لگایا جائے گا، اس پر پاکی کا حکم لگایا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی، چونکہ پانی کی کمی تھی، مجبوراً نہیں بلکہ پانی ہوتے ہوئے بھی اس کو جائز کہا گیا. یہ نہ کوئی کہے کہ اس وقت پانی کی کمی تھی اس وجہ سے اس کو جائز کہا گیا. البتہ یہ ہے کہ کامل طہارت، اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی کے استعمال سے ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پاک کہا جائے. اگر خالی مٹی سے یا پتھر سے اس کو پوچھ لیتا ہے آدمی، استنجا کر لیتا ہے، تو اس جگہ کو پاک کہا جائے گا. اسی طرح پانی جوتی کی پاکی کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کو آپ پوچھ لیں، اس کو دھو کر کے زیادہ پاک کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پوچھ کر کے اس کو ظاہری طور پر اس کی نجاست کو دور کر دیں، وہ پاک ہو جاتی ہے. فلیمسح ہو ولی صلی فیہما، اور یہ کہنا کہ جوتیوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے. البتہ جوتیوں میں ہر جگہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی ادبن. اب مثلا اس وقت ہم نے خود دیکھا ہے بہت سی مسجدوں میں، پرانے زمانے میں یہاں ریاض کی مسجد میں ہم داخل ہوئے تو لوگ جوتی پہن کر کے، اور اس وقت صرف چٹائی کھجور کی چٹائیاں رہتی تھیں، اور کم از کم مسجد رہی ہوگی ہمارے خیال سے 25-30 صفحے، لوگ داخل ہوتے اور چپل پہنے چلے جاتے ہیں. جہاں لوگ بیٹھے ہیں 2 چٹائیوں کے بیچ میں چپل ایسے ہی کھڑی نکال کر کے جس طرح پہنے ہوتے تھے اور اس طرح نماز پڑھتے تھے، اس پر چل بھی رہے تھے لوگ، چونکہ ایسا موضوع تھا یا ایسا موقع تھا کہ اس پہ آپ چل سکتے ہیں. بہت سی جگہوں پر مسجدوں میں کوئی چیز بچھی نہیں ہوتی، کنکری پر نماز پڑھتے ہیں، اس میں آپ جوتی پہن کر کے جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ مسجدیں الحمدللہ اب زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف رکھی جانے لگی ہیں، اس وجہ سے لوگوں کے دلوں کے، اگر کوئی شخص اپنی جوتی صاف پاک کر کے اس پر بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز فاسد نہیں، لیکن چونکہ لوگوں کو تکلیف ہونے کا سبب بن سکتی ہے اس طرح کی نماز، اس وجہ سے جوتی میں نماز پڑھنے کو ایسی جگہوں پر مصلحتاً منع کیا جائے گا. لیکن شرعاً اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو جائز ہے، کیونکہ جوتی پہن کے آنا پھر بھی مٹی اور دوسری کوئی ایسی چیز جو لگی ہے کچھ نہ کچھ اس کا اثر قالینوں پر ہو سکتا ہے، مسلوں پر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اس مقصد سے یا اس مسئلہ سے اگر روکا جائے کہ جوتیوں میں نماز نہ پڑھو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بذاتی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں میں ایک خاص فرق کر کے فرمایا ہے کہ یہودی لوگ نماز کو جائز نہیں سمجھتے، نمازیں اپنی جوتی میں نہیں پڑھتے، تم جوتیوں میں نماز پڑھ لیا کرو. بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوئے بھی لوگوں کا خیال کر کے نہیں کرتے تھے. اب مثلا سب سے بڑا مسئلہ حرم پاک ہی کا ہے، کعبہ شریف کا ہے، کہ کفار قریش نے جب کعبہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کا کچھ حصہ چونکہ حلال مال پورا ان کے پاس اکٹھا نہ ہو پایا، اس وجہ سے انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا. پیارے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا، فتح مکہ ہو گیا، لوگ ابھی نئے نئے دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان قومک حدیث احد بکفر لنقضت الکعبۃ، اگر تمہاری قوم ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، اگر تمہاری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر یعنی ہجر اسماعیل یا حتیم کو شامل کر کے میں کعبہ بنا دیتا. دیکھیے پیارے رسول نے وہاں لوگوں کے دلوں کا خیال رکھا. تو بہت سی چیزیں مصلحتن ایسی ہیں کہ ان کو آپ رعایت کر کے بعض جائز چیزیں مباح چیزیں چھوڑ دینی جائز ہے، بلکہ افضل ہوگی. اب یہ کوئی کہے کہ ایک سنت ہے جس کو پیارے رسول نے افضل سمجھا ہے، اس کو بھی لوگوں کو دلوں کو رکھنے کے لیے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے سنت کو چھوڑ دیا جائے اور سنت گم ہو جائے، بدعت کو کی پرورش ہو، تو یہ چیز شرعی نہیں ہے. البتہ ایک مباح چیز ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ جوتی میں نماز پڑھیں اور جوتی میں نماز نہ پڑھیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اس میں نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہ پڑھو کیونکہ لوگوں کو تکلیف اس سے ہوتی تو یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح ہے. البتہ اگر کوئی شخص ہم سے یہ کہے ہم مکہ مدینے کے درمیان سفر کر رہے ہیں، وادی میں اترے، وہاں بھی ہمیں نہ پڑھنے دے، تو ہم کہیں گے یہاں سنت کو مارا جا رہا ہے، سنت کے خلاف کیا جا رہا ہے. نہیں، کیا نقصان ہے تمہارا، نہ تم نے قالین بچھا رکھا ہے نہ اپنا کوئی مسلح بچھا رکھا ہے، تو پھر پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنے دو. اس وجہ سے مسائل کو بہرحال مصالح کی روشنی میں دیکھ کر کے عمل کرنا ہے، لیکن مصالح کے سامنے پیارے رسول کی سنت کو قربان کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جہاں جائز چیز ہے اس میں تنازل تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی کہے کہ نہیں، جیسے بہت سے لوگ آج کل کہتے ہیں، ہم نے یہ کہتے سنا، کہتے ہیں کہ اکثریت ہندوستان پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو آمین اور رفع الیدین نہیں کہتے ہیں یا اپنے کو خاص امام کے تابع کرتے ہیں، تو تم لوگ غلط کرتے ہو، انہی لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں، اصل کی طرف جو رجوع کر رہا ہے اس کو ملامت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، بلکہ جو نقل کو لایا ہے اس نقل کو دیکھنا چاہیے، اگر اصل کے مطابق ہے تو عمل کیا جائے گا، ورنہ اس کو نہیں چھوڑے. لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنت کا نام لے کر کے اور لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. اگر اختلاف سنت پر عمل کرنے سے ہوتا تو اختلاف بہت مبارک ہے، ان سے اختلاف ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ سنت کی ایک اہمیت ہے، جس کو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جب تک تم پکڑے رہو گے دو چیزیں تم گمراہ نہیں ہوگے، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو جب پیارے رسول نے لوگوں کی ہدایت کا سبب اپنی کتاب، اللہ کی کتاب، اپنی سنت کو بتایا، اس کو چھوڑ کر کے کوئی ہدایت طلب کرے گا تو یقیناً ہدایت سے بہت دور ہوتا جائے گا، ہدایت کے کنارے بھی نہیں پہنچے گا. اس وجہ سے مسئلے کو کے فرق کو سمجھنا چاہیے، یہ کہنا کہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں پیارے رسول نے مصلحتن یہ چیز چھوڑ دی، ٹھیک ہے، ایک جائز چیز، مباح چیز. ہمارے لیے فلاں چیز کھانا جائز ہے اور فلاں چیز کھانا نہ کھانا بھی جائز ہے، نہ کھائیں کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک، ہم نہیں کھائیں گے، لیکن جو چیز پیارے رسول نے کہا کہ یہ چیز سنت ہے اس پر عمل کرنا افضل ہے، اس کو کوئی کہے کہ نہ کرو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہزار تکلیف ہو، کانٹا چوبھے، ایک طرف سوئی لگے تو نکال کے رکھا کریں ایک طرف، لیکن یہ کہا جائے کہ پیارے رسول کی سنت کو قربان کر دو، یہ چیز فکری طور پر غلط ہے، منہج اور طریقہ کار اور طریقہ فکر کے اعتبار سے بھی غلط ہے. اسی میں لوگوں کی آرا داخل ہوتے ہوتے، لوگوں کے خیالات کو داخل کرتے کرتے اسلام میں اختلافات بڑھتے گئے حقیقت میں. لیکن اگر لوگ اصل چیز کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اس اختلاف کی وسعت کم سے کم ہوتی جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک چیز ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ہم وہی کریں گے، ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن دوسرا اگر کوئی پیارے رسول کی سنت طلب کر رہا ہے تو اس کو آپ برا مت کہیے، بلکہ ان کو وہ لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے کہ پیارے رسول کی سنت اس گئے گزرے زمانے میں بھی زندہ کر رہے ہیں. اسی طرح دوسری حدیث ہے، وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع احدکم الاذى بخفیہ فطهورهما التراب، اگر کوئی شخص گندگی کو اپنے جوتیوں سے روندے یا جوتیوں سے جوتیاں پہن کر کے گندگی پر چلے تو اس کے پاکی کا طریقہ ہے کہ مٹی میں اس کو پوچھ لے اور رگڑ لے. فطهورهما التراب، یہ حدیث پہلی حدیث کے مطابق یہی ہے کہ پانی سے اس کو دھو لینا یہ ضروری نہیں ہے، رگڑ کر کے گندگی کو زائل کرنا یا گندگی کو ختم کر دینا یہی کافی ہوگا. ہر چیز کے لیے دھونا ضروری نہیں ہے، بہت سی نجاسات ایسی ہیں کپڑے پر آ جائے تو بغیر دھوئے نجاست جائے گی نہیں، اس کو آپ مٹی سے رگڑیں، مٹی پر رگڑیں یا یوں ہی رگڑیں وہ پاک نہیں ہوگا. لیکن جوتی ہے، لوہے کی کوئی چیز ہے، تلوار کے بارے میں، چھری کے بارے میں مسائل کا لوگوں نے استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چھری کو کسی نے اس سے سور ذبح کیا یا سور کا گوشت کاٹا، اس کے پاکی کا طریقہ ہے کہ اس کو اچھی طرح مٹی میں رگڑ دیں. دھو لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مٹی جو ہے وہ قاتل جراثیم ہوتی ہے، مٹی سے اس کی پاکی. اسی طرح تلوار اگر ہے اس میں کوئی ایسی چیز لگ گئی ہے گندی تو اس کو مٹی سے رگڑ کر کے یا مٹی میں اچھی طرح دھسا کر کے اس کو کھینچ لینے سے صاف ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ اس سے استعمال کیا ہے علماء نے بہت سی ایسی چیزوں کا کہ اگر اس کو پوچھ لیا جا رہا ہے تو پاک ہو جائے گا. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. حضرت معاوية بن حكم رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ پیار رسول نے فرمایا کہ بے شک یہ نماز اس میں عام لوگوں کی باتیں جائز نہیں ہیں، معمولی بات بھی، کیونکہ پیار رسول نے فرمایا لا يصلح فيها شيء. عربی کا قاعدہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے سیاق میں ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی تھوڑی بات بھی، ایسی بات بھی نہ کہے آدمی کہ دو ٹوک کی بات بھی جس سے آدمی کوئی چیز سمجھے تو وہ بھی غلط ہو گیا. اگر کوئی اتنا کہے کسی کو خم، دو ہی ٹوک ہے نا، قاف میم، خم یعنی کھڑے ہو جاؤ، یہ لوگوں کی بات ہوگی، لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، نماز کو پھر سے دوہرانا ہوگا. ہاں البتہ مجبوری میں جیسا کہ آتا ہے روایت میں اگر کھانسی آ گئی تو اس میں دو ٹوک نہیں کئی ٹوک بن جاتے ہیں کرتے کرتے. اسی طرح اگر کوئی شخص اشارے کے لیے کسی کو کھانس دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے جیسا کہ احادیث ہے، لیکن ایسی کوئی بات کہی جائے جس سے کسی کو سمجھانا مقصد ہو تو وہ چیز جائز نہیں ہے، وہ نماز کو باطل کرنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا لا اس لوگ ہے صحیح، تھوڑی بات بھی اس میں جائز نہیں ہے. ان نماز ہوا نماز جو ہے وہ اس میں تسبیحات ہے، تکبیرات ہے اور قرآن کا پڑھنا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. اصل میں یہ روایت، اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بہت سے مسائل نکلتے ہیں، یہ لمبی روایت ہے. حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے پاس آیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول رسول کے پاس آئے تو، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنے میں کسی نے چھینک ماری، کسی شخص نے چھینکا، ان کو معلوم تھا کہ چھینکنے والے کا جواب دینا ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ یرحمک اللہ، انہوں نے چھینکا، دوسرے کوئی شخص نے چھینکا، انہوں نے الحمدللہ کہا یا نہیں کہا اس کا ذکر نہیں آتا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے اصل میں کہ کب آپ کو مسلمانوں کے حقوق میں سے، مسلم بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اذا اتس فحمد اللہ فشمتہ، کہ رسول نے حکم دیا ہے کہ مسلمان کا ایک مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ جب کہے تو تم کہو یرحمک اللہ، تشمیت کے معنی یرحمک اللہ. روایت میں یہ نہیں آتا ہے، یہاں ذکر نہیں، مسلم شریف کی روایت یہ ہے، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ انہوں نے بھی الحمدللہ کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا یرحمک اللہ فشمتہ، جیسا کہ حدیث میں ہوا فی الصلاۃ فانکر من لدیہ من الصحابہ، کیا ہوا کہ صحابہ کہہ رہے تھے تیز نظروں سے، وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم، تیز نظروں سے لوگ مجھے دیکھنے لگے، بولے نہیں لیکن نظروں سے دیکھ کر کے ان کو روکنے لگے. تو کہتے ہیں مالک واسک لامیہ، میری ماں مر جائے، مالکم تنظروں نے رہے، مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو اس پر اور ہی زیادہ لوگوں نے فضربوا بافخاذہم یسمتوننی، کہتے ہیں پھر بولنے کے بجائے، گھورنے کے بجائے انہوں نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کے مجھے چپ کرانا چاہا. کہا مجھے اور ہی غصہ لگا، لیکن نہیں سکت تو میں چپ ہو گیا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑی مہربانی سے بلایا اور بڑی ہی رحمت اور شفقت سے بلایا، کہا ان ہذہ الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، دیکھو یہ نماز جو ہے اس میں کسی قسم کی بات کرنی جائز نہیں ہے، اس میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قراءت قرآن ہے اور کچھ ایسی چیز نہیں ہے. نماز عام لوگوں کی باتیں جائز ہیں. اسی یہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ کہنا یا یرحمک اللہ کہنا، پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا، یہ سب عام لوگوں کی باتیں ہوئیں، نماز کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے. اگرچہ دوسرے گویا تشمیت واجب تو ہے، یعنی یرحمک اللہ کہنا آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے کچھ موانع ہیں. آدمی اگر قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے، کسی نے الحمدللہ باہر کہا، اس نے سنا، پھر بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ یرحمک اللہ وہاں سے کہے، یہ موانع ہیں. جیسے اور بہت سی چیزیں، کسی نے سلام کہا تو آپ سلام کا جواب پیشاب پیخانہ کرتے وقت نہیں دے سکتے. اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ نماز کے وقت اگرچہ جواب دینا یا یہ کہ تشمیت واجب ہے، لیکن اس وقت جائز نہیں، اس وقت جائز نہیں. وہ کہتے ہیں پیارے رسول نے مجھے فرمایا، تو دوسری روایت میں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی، پیارے رسول نے نہ مجھے جھڑکا اور نہ مجھے مارا، بڑی ہی نرمی سے کہا ان ھذہ الصلاۃ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس انما ہو تسبیح و تکبیر، بڑے ہی نرمی سے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے یہ حدیث دعوت کے آداب میں، تعلیم کے آداب میں ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ نرمی سے آدمی کو سکھائے. اگر جاہل آدمی ہے تو اس کو جھڑکنا بے سود ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے، اخلاق نبوی کے اعتبار سے غلط ہے. اگر نہیں جان رہا ہے تو اس کو ادب سے یا محبت سے سمجھا دیا جائے، بھائی تم نے غلطی کی، یہ چیز جائز نہیں ہے، ایسا آئندہ نہ کرنا. اب اس کو ڈانٹنے لگے، جیسا کہ پیارے رسول کے ساتھ اسی طرح کا ایک معاملہ اور ہوا تھا کہ ایک صحابی آئے اور پیارے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ سلام کیا. پیارے رسول نے کہا کہ تم نے دو رکعت پڑھی، نماز پڑھی انہوں نے لیکن جلدی بلدی نماز پڑھ کر آ کر سلام کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تین مرتبہ اس طرح گئے اور نماز کو دہرایا جلدی جلدی. پیارے رسول نے ہر بار ان سے کہا کہ جاؤ نماز پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. آخر میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس سے اچھی تو نماز میں نہیں جانتا، آپ بتائیں. بتایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد روایت میں آتا ہے وہی ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ دوسرے ہیں، بہرحال آتا ہے روایت میں کہ وہی گئے ایک طرف مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگے. عربی کا لفظ ہے، جہاں عربی ان دیہات اور کے آدمی تھے، بدو تھے، وہ ایسا بہرحال کرنے لگے. صحابہ نے کہا مہ مہ رکو 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 کیا کر رہے ہو؟ پیارے رسول نے کہا لا تزرمو، دیکھو ان کو جھڑکو نہیں، کیونکہ یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. پیشاب کرتے ہوئے آدمی اگر روک لے تو اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اس حالت میں اگر اٹھ کے وہ بھاگنے بھی لگے تب بھی چاروں طرف اور پھیل جائے گا، ابھی ایک جگہ پیشاب ہو رہا ہے. تو حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے کہا کہ لا تزرمو فلما قضى بوله، جب انہوں نے پیشاب مکمل کر لیا، اپنی ضرورت پوری کر لی، تو پیارے رسول نے ایک ڈول پانی کا منگایا اور اس پر ڈال دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کو اگر جاہل آدمی ہے تو اس کو نرمی سے سکھانا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنا. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بہت کچھ برا بھلا کہنے لگتے ہیں. اس وجہ سے سب سے پہلا ادب یہ ہے تبلیغ کا کہ آدمی نرمی سے بات کہے، اور اگر پھر دوبارہ سے بارہ جانتے ہوئے بھی مخالفت کرتا ہے تو پھر وہاں اگر اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کا غصہ کامیاب ہو سکتا ہے یا مؤثر ہو سکتا ہے تو غصہ کرنے کہاں پہ، اس کو بڑا آدمی ہے، ولی امر ہے، بڑا عالم ہے جس کا لوگ احترام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اور آپ جیسے ایک دوسرے کو اگر غصہ ہونے لگے تو ہو سکتا ہے الٹا. ایک صاحب جلدی ابھی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو عام طور پر مسجدوں پہ لکھا رہتا ہے کہ مہربانی کر کے جوال کو مسجد داخل کر بند کر دیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ بند کیا جائے تو بہت سی آوازیں آ جاتی ہیں، ایک جگوال، دو جگوال، تین جگوال بولنے لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے. تو لکھا تھا، بارہ گئے ایک صاحب، ان کا جگوال بول رہا ہے، اب وہ اس کو نماز کی حالت میں بند کرنے کو بھی مناسب نہیں سمجھا، اور وہ بعض جگوال ایسے ہوتے ہیں پہلی آواز دھیمی، تیسری، چوتھی اونچی ہوتی جاتی ہے. نماز سے سلام پھیرتے ہی ایک صاحب نے کہا، شرم کرو بھائی، شرم کرو، زوردار. وہ بھی غصہ کر کہا، تم شرم کرو. امام صاحب کو انہوں نے بڑی سختی سے کہا، تم شرم کرو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا ہوتا ہے، آدمی ایک چیز ہونی چاہیے کہ نرمی سے یہ بات ان کو کہہ دینی چاہیے. نرمی سے بات کہنے کا اثر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں، اگر کوئی شخص اناد ہی کر رہا ہے تو وہاں حسب ضرورت سختی کی جا سکتی ہے. اس روایت کی تکمیل انہوں نے مسلم شریف کی روایت میں ہے، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ان حدیث عاد بالجاہلیہ، ہم جاہلیت کے زمانے سے قریب ہیں، ہمارے یہاں لوگ تطیر اور تشاؤم یعنی بدشگونی لیتے ہیں. پیارے رسول نے کہا نہیں، بدشگونی نہ لینا. اسی طرح پیارے رسول سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لکیریں کھینچ کر کے کچھ اپنا غیب کی معلومات کرنا لینا چاہتے ہیں. پیارے رسول نے اس سے بھی منع کیا. البتہ آپ نے ایک چیز یہ بھی ذکر کی کہ ہاں، بعض انبیاء ایسے تھے جو کچھ چیزیں معلوم کرتے تھے، خط کے ذریعے سے اندازہ لگاتے تھے. اگر کوئی شخص اس کو پا لے رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن اس کا پانا چونکہ محال ہے، اس وجہ سے اصلا یہ مسئلہ غلط ہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی تھی، وہ احد کے پیچھے، مدینہ کا قصہ ہے، احد کے پیچھے بکریاں چرا رہی تھی. ایک دن میں نے ٹٹولنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک بکری کم تھی. پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے کے چلا گیا. مجھے غصہ آیا. انہوں نے یہ بھی کہا، پیارے رسول کے سامنے اپنا عذر بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں آدم کی اولاد ہی میں سے ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جس طرح آدم کی اولاد، عذر بھی ساتھ بیان کیا، آدم کی اولاد کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آ گیا. کیا کیا میں نے کہ ان کو ایک زوردار چانٹا، سکت تو ہاں، سکتن یعنی سک کہتے ہیں، یہ بھوسا نہیں، وقزا اس کو کہتے ہیں، جس کو آپ کہیں گے بھوسا مارنا اکٹھا کر کے، اور سک کہتے ہیں ہتھیلی کو پھیلا کر کے، جس کو کہتے ہیں چانٹا مارنا. میں نے ان کو ایک چانٹا مارا. اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو ناحق مارا، کیونکہ وہ بیچاری بے گناہ تھی. میں چاہتا ہوں کہ ان کو آزاد کر دوں. دیکھیے یہ بھی ایک ظلم کی بات کی انہوں نے، تو اس کا انہوں نے پیارے رسول کے زمانے میں یقیناً پیارے رسول کی صحبت کے ساتھ لوگوں کو بہت اونچے درجے کا اخلاق اور بہت اونچے درجے کا ایمان ان کو ملا تھا. اس وجہ سے اس کی بنا پر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں یہی چاہتا ہوں کہ میں نے چونکہ اس پر ظلم کیا، اب ان کو آزاد کر دوں. پیارے رسول نے کہا کہ بلاؤ، میرے پاس لے کے آؤ اس کو. لے کے آئے تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. ان سے پوچھا لونڈی سے، اللہ تعالیٰ کہاں؟ فأشارت السماء، مسلم شریف کی روایت ہے. لونڈی نے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو، وہ بھی صحابیہ تھی، پیارے رسول کی صحبت سے ان کو شرف ملا تھا، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، آسمان میں اللہ تعالیٰ. پھر پیارے رسول نے فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں. تو پیارے رسول نے ان سے کہا کہ آتقها فإنها مؤمنة، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی اقراری ہے، اس وجہ سے مؤمن ہوئی، اس کو آزاد کر دو. اس کو آزاد کر تو انہوں نے آزاد کر دیا. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں لونڈی نے کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آسمان میں ہے. زمین میں یا ہر جگہ رہنے کا پیارے رسول کے سامنے ایک عام لونڈی نے بھی نہیں بتایا. اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، الرحمن العرش استوى، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہو کر کے وہیں سے یدبر الامر، تمام آسمان اور زمین کی تدبیر اور تمام کام کو اللہ تعالیٰ وہیں سے چلاتا ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جیسا کہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ چیز عقیدہ اکثر کیا 99% مسلمانوں کا ہو جائے تو غلط ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. بہرحال تو اسی وجہ سے میں نے یہ حدیث پوری ذکر کی کہ لونڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. بہرحال تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو نماز کے اندر بولنا جائز نہیں. البتہ اس حدیث سے ایک چیز اور معلوم ہو رہی ہے، شاید آپ لوگوں کا ذہن وہاں تک نہ پہنچا ہو، پیارے رسول نے کیا ان کو نماز کے لوٹانے کا حکم دیا؟ نہیں حکم دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ غلطی سے انہوں نے نادانے اور نہ جانے میں انہوں نے یہ کام کیا تھا. اس وجہ سے غلطی سے اگر کوئی کام کر لیتا ہے آدمی, غلطی سے بول گیا, آواز پڑھ رہا ہے نماز, یعنی غیر شعوری طور پر کوئی ایسا لفظ بول گیا جس سے کسی کا ایسا معنی ہوتا ہے کسی کو مخاطب کر رہا ہے, تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن حکم کو اتنی بات بھی کہا گئے, واہ سکل امیہ, میری ماں مر جائے تم لوگ کیوں مجھے گھور رہے ہو, اور اس کے بعد لوگ جو ہے اپنی رانوں پر ٹھونک لگا کر کے ان کو چپ کرانا چاہا, لیکن اس کے باوجود وہ چپ ہو گئے. کہتے ہیں لیکن نے سکت تو بولنے کے بعد بھی, اس کا مطلب ہے کہ غلطی سے اگر بول لے رہا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی, جان بوجھ کر کے حرام جانتے ہوئے اگر بول رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہزار چیزیں سمجھانے کے باوجود بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نماز کو لوٹاؤ. اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ تمام مذاہب میں مشترک ہے, وہ کہتے ہیں تاخیر البیان وقت الحاجت لا یجوز, وہاں ضرورت تھی کہ ان سے کہا جائے تم بول چکے ہو, تمہارے بولنے سے تمہاری نماز باطل فاسد ہو گئی ہے, نماز پھر سے پڑھو. صحابی بدو جب آئے نماز پڑھ کر کے جلدی جلدی, تو پیار رسول نے کہا ارجع فصلی بینک لم تصلی, وہاں ضرورت تھی بر وقت بتا دینے کی, پیار رسول نے ضرورت محسوس کی جو واجب تھا بتایا, لیکن یہاں آپ نے نہیں بتایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انہوں نے نماز کو نہیں دہرائی. اور اس طرح کی نماز اگر غلطی سے کوئی بول لے رہا ہے, غلطی سے چل لے رہا ہے, غلطی سے اٹھا کر کے کھانے لگا کچھ غلطی سے, یعنی غیر شعوری طور پر